الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على يمك حتى تبنى الحسن. لا تقع عندي على أضائك هذه الساعة جيبة بيساعة. لن يمحى وقيدا من قائدا من أفسر ومدنيا معنا. حتى أذكر من وجد دورا وتمثل فيها وتميلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
پیغمبر اسلام کے لیے شیرانی نوازا ہدایت اسرار اور سکینہ نجات ہے. جس کو نجات اور سعادت چاہیے وہ خود کو میرے نوازے سے منسلک کر دے. جو بھی ایمان کے ساتھ رہا وہ یقیناً نجات پا گیا، اور جس نے امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ دیا، ان کی سیرت کو ترک کر دیا، ان کے کردار کو نہ اپنایا، یقیناً وہ اس دنیا میں بھی ذلت کی زندگی گزار گیا اور قیامت کے دن بھی سرخرو ہو سکا. ایام غم امام حسین علیہ السلام میں آپ کی شب میں انصار امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنے عظیم انسان تھے، امام کی نصرت کے لیے آئے اور اپنا سب کچھ امام پہ قربان کر کے اس دنیا سے کامیاب ہو کے گئے. کون سے ایسے صفات تھے ان کے اندر کہ ہم بھی ان کو اپنا کر انہی کے راستے پہ چلتے ہوئے ہم بھی کامیاب زندگی گزار سکیں. تو میں فقط قرآن کے حوالے سے اندر ایک نمونے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جن کو دیکھ کر انسان کو عظمت اصحاب امام حسین میں سامنا ہوتا ہے. قرآن کریم نے بہت سے ایسے کردار اور بہت سے ایسے نمونے اور بہت سے ایسے مسائل بیان کیے ہیں. نہ اچھے نمونے پیش کیے، وہاں برے کردار کو بھی خالق کائنات نے اپنی کتاب میں ذکر کر دیا. اور یہ فقط اس لیے تھا کہ انسان جب دونوں کا مطالعہ کرے، جب دونوں کو پڑھے تو اس کو معلوم ہو جائے کہ جہاں کردار نیک ہے وہاں پہ کردار بد بھی موجود ہے. اور یہ انسان کے سامنے دو راستے رکھ دیے جائیں کہ جس راستے کو چاہے اپنا لے، چاہے نیک کردار پہ عمل کر کے خود کو سعید اور نیک بخت بنا دے، چاہے برے کردار کو اپنا کر خود کو اس دنیا میں بھی خراب اور قیامت میں بھی خسران مبین کا مثال بنا دے. ویسے ہر زمانے میں اور تاریخ بشریت میں یہ ملتا ہے کہ جو بھی کوئی عظیم انسان ہوا کرتا ہے، یقیناً ہر انسان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس عظیم انسان کے ساتھ ہو لیا جائے. لیکن فرق ہوتا ہے، بات کیسے ہوتے ہیں جو اپنے لوگوں نے ہمارے جو بعض ایسے انسان بھی ہمیں نظر آئے کہ جو اپنی تعلیم میں جانتے کہ یہ جو ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ ہمارے مشن کے لیے مفید ہے یا نہیں، جانتے تھے سب کچھ کہ یہ ہمارے مشن کے لیے مفید نہیں، لیکن اس باوجود ان کو اپنے دور نہ کیا، اپنے سے الگ نہ کیا اور شاید یہ ہمارے قابیل کے کردار کو بھی ذکر کر دیا اور حابیل کے کردار کو بھی ذکر کر دیا. حابیل اور قابیل دونوں نے کیا کیا؟ اس قربا قربانن، دونوں بھائیوں نے قربانی دی خدا کی راہ میں. ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی. تو جیسے ہی اس قربانی قبول نہ ہوئی، اس کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ یہ میرا بھائی مجھ سے آگے نکل گیا، مجھ سے آگے کیسے بڑھ گیا. حسد نے اس قابیل کو اس مرحلے پہ مجبور کیا کہ اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے اپنے بھائی کو دنیا سے اٹھا دو، اپنے بھائی کو راستے سے ہٹا دو، اس کو قتل کر دو، تمہیں سکون مل جائے گا. اور یہ ایسا کردار تھا کہ کردار دونوں بڑھ کر انسان اپنے اندر یہ جائزہ لے سکے میں کیا چل رہا ہوں، آیا حابیل کے کردار پہ یا قابیل کے کردار پہ. اب اگر حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا جائے یہ قابیل کیسے نالائق نکل گیا اور حابیل کیسے اچھا نکل گیا، تو اب یقیناً جناب آدم کے پاس کوئی ایسا بہانہ نہیں کہ یا تو ماحول نے ان کو خراب کر دیا، سوسائٹی نے ان کو خراب کر دیا. ظاہر سی بات ہے آدم ہے، معصوم ہے، جو اس قسم کا بہانہ نہیں کر سکے، اس لیے کہ وہاں کوئی ماحول ہی نہ تھا، وہاں پہ کوئی ایسی سوسائٹی ہی نہ تھی، کوئی سکون ہی ایسا نہیں تھا جس میں قابیل جاتا اور اس کو خراب کر دیتا. اور پھر آدم یہ بہانہ کرتے کہ یہ تو ماحول نے خراب کر دیا، میں نے تو بہت اچھی تربیت کی تھی. ہاں ہمارے پاس یہ بہانہ موجود ہے کہ ہم مجلس میں چلے جاتے ہیں، ہم مسجد میں چلے جاتے ہیں، اور ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ اپنی اولاد پہ خیال کر سکیں، اپنی اولاد کو ٹائم دے سکیں. ارے سکول میں جاتے ہیں، سکول کا ماحول ایسا ہوتا ہے، وہ ماحول اور وہ سوسائٹی ہماری اولاد کو خراب کر دیتی ہے، اور ہمارے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی. خدا کو اتنا یاد کرتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں نہ جانے 14 گھنٹے تو ہمارے خدا کے گھر میں بسر ہوتے ہیں. لیکن ہم اگر یہ بہانہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ ہمیں فرصت ہی نہیں ہوتی اولاد کو سنبھالنے کی. لیکن آدم کے پاس ایسا کوئی بہانہ نہیں، تو پھر ایک نیک کردار کیسے وجود میں آیا اور ایک برا کردار کیسے وجود میں آیا؟ تو خالق نے آواز دی، دیکھو میں نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس کو مختار بنا کے بھیجا ہے اور دونوں راستے دکھا دیے ہیں. اب یہ انسان کی مرضی ہے، چاہے نیک کردار اپنائے چاہے برا کردار اپنائے. تو حابیل اور قابیل کو دیکھ کے پریشان نہ ہونا. ہو سکتا ہے آدم جیسا معصوم اپنی اچھی تربیت میں رکھتے ہوئے اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرے اور پھر بھی کوئی قابیل بن جائے تو پریشان ہونا. تاریخ کے نمونے ہی آپ کے سامنے دیے رکھے ہیں کہ ہر زمانے میں آپ کے سامنے ایسے نمونے ملتے چلے جائیں تاکہ اپنی زندگی کو آسان کرتے چلے جاؤ. ہو سکتا ہے آج ایسے معصوم کا بیٹا ہو اور نالائق نکل جائے، اسی طرح ہو سکتا ہے کسی نالائق کا بیٹا ہو اور حضرت علی کو اپنا بیٹا بنا دے. ایک سلوات پڑھنے کو محمد سلام کہیے گا، چونکہ آپ جیسا نبی معصوم انسان اپنی اولاد کی طبیعت کرتا ہوا نظر آئے. لیکن ایسے نمونے بھی ہے جس کا باپ انتہائی نہ جائے وہ پیسہ نہیں بنا چاہے نہ پیسہ ہو کے محمد میرا چاہے جو میرا نہیں سوال کرے مولانا. اور علی علیہ السلام کا ہمیں رانو پیغام کا ایوبا آج ہم بات ہمیں کہتے ہیں کہ اچھا ہے سب آ رہے ہیں اپنے باپ کو سن رہی ہے کہ اپ کے باپ ایک سوال کر رہے ہیں کہ اگے کے بڑے نکاح ملی اپ کی دیا رہے ہیں سارے ان کو ایسا پایا ہے اور اپ ہدایت سے ہم نے انہیں تجھے کہیں گے تو یہاں پہ نکاح ملنا چاہے اپ کے ساتھ جو نکاح ہے یہ تو کہ انسان اپنے قابل سمجھ ہوئے اپنے اپ کو گرام کر دے اور ان میں رہنے دے کہ اگر سے پہلے کے ہوتے اگر ہم تک پہلے خدا کا اندر نہ کرتی تھے مستقل سنا نام پورا مار کو مار دے کوئی پہلے سے مکا بڑھا دیتا تو ہم ہر کہتے ہیں کہ مدنار ہم سے بلائی نہ کر مار بھائی آگے آگے لے جا کر سرکار سے جاری بلائی جائے تو بلائے اس نے منابع نوم رکھائے تاکہ وہ آپ کے منابع سے لگے سے لاب گایا گیا تو خدا ہم کو دیکھنا لگا کہ آپ کی مدنار پیدا ہوتے تو نہ جانا نہیں نہیں جانے کے دارے دیکھنا لگا ہمارے بلائی آگے دیکھنا آیا اور اس نام کو پتا لگا ہے کہ انسان اسی طور آگے میں رہتے ہوئے تو کوئی دیکھ نہ رہے ہم مجھے اسی ماحول میں رہتے ہوئے تو کوئی پتا لگا ہے تو کہ انسان کے مطابق یہ صحیح طریقہ ہے ہو سکتا ہے معلوم ہے کہ نمائنا ہو اور اسی اولاد جنہ لگا ہے ہو رہا ہے کہ کتابیں کا لگا ہو اور نہیں بھی اور بات لگا ہے یہ انسان کا اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتاب پڑھنا ہے اور اسے اتنا کرنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر
اور یہ قوم جو حد کے مقابلے میں آ کر حد کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں ہم ان کو سفید رسی سے مٹا دیں گے. تو جیسے ہی سفینہ تیار ہوا، سفینہ تیار ہونے بعد جناب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اسے بھی یاد رکھیے گا یہ بعض انسان بہانے بناتے ہیں کہ ارے ہم ان کو کیوں تبلیغ کریں، ہم ان کو کیوں اچھی بات کریں۔ یہ عموماً ہمارے سامنے اس قسم کے بہانے آتے ہیں کہ ہمارے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم کہیں گے تو وہ تبدیل نہیں ہوں گے، ہم نہ کہیں گے تو وہ ایسے ہی رہیں گے۔ ارے جناب نوح علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ میرا بیٹا آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یقیناً وہ پیغمبر خدا ہے، جانتا ہے کہ میرا بیٹا کشتی میں سوار ہونے والا نہیں، لیکن پھر بھی جناب نوح علیہ السلام نے تبلیغ سے اپنا ہاتھ اٹھایا نہیں اور اتمام حجت کے لیے پھر بھی اپنے بیٹے کو بلایا ہے۔ اور یہ عبرت کا درس ہے ہمارے لیے، کہیں آپ کو اگر یقین بھی ہو جائے کہ ہماری آواز اس پہ مفید ثابت نہیں ہوگی تو آپ اپنے وظیفے پہ عمل کریں، وہ اپنی ذمہ داری پہ عمل کرے گا۔ آپ کو اگر یقین بھی ہے پھر بھی آپ تبلیغ دین کرتے رہیے، پھر بھی آپ لوگوں کو سمجھاتے رہیے، تب تو آپ جناب نوح علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن جیسے ہی حالات کو دیکھا، جیسے ہی مشکلات کو دیکھا اور اس کو چھوڑ دیا اور آپ نے تبلیغ دین سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اور یہ بھی ایک عجیب سلسلہ ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ بس تبلیغ کرنا تو اس مولانا کا کام ہوتا ہے۔ نہیں، خالق کائنات نے کہا ولتکن منکم امت، تم میں سے ایک امت کو ہونا چاہیے، یا تم الخیر، جو خیر کی طرف دعوت دے۔ قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ مولانا لوگوں کو دعوت دینا چاہیے، بلکہ آیا ولتکن منکم، تم میں سے ایک امت بن جائے اور کام کیا کرے، یا تم الخیر، خیر کی طرف دعوت دے اور راستہ کیا یا مرون بالمعروف فیدھون عن المنکر۔ پر معلوم یہ ہوا کہ یہ تبلیغ دین کسی مولانا کی ذمہ داری نہیں بلکہ تمام انسانیت کی ذمہ داری ہے۔ جو جانتے ہیں وہ جاہلوں کو بتائیں، اور یاد رکھیں جب بتائیں گے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، مشکلات سے گھبرانا نہیں۔ جناب نوح علیہ السلام کی سیرت تمہارے سامنے رکھ کر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک طرف نوح کا نیک کردار ہے، دوسری طرف اس کے بیٹے کا برا کردار ہے، مگر اس نیک کردار نے اس برے کردار والے کی کفر اور مایوسی سے پریشان ہو کر تبلیغ سے ہاتھ کو اٹھایا نہیں، مگر بار بار اس کو دعوت دیا جا رہا ہے۔ اور دعوت کیا دی کہ اے میرے بیٹے آؤ اور میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، مگر یہ بیٹا سوار نہ ہوا۔ ایک جواب دیا، کیا؟ کہ میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا اور پہاڑ مجھے بچا دے گا اس عذاب سے۔ تو جناب نوح علیہ السلام نے کہا اے بیٹے، آج اس عذاب سے کوئی چیز بچانے والی نہیں، اگر اس سفینہ کی طرف آ گئے تو نجات پا جاؤ گے، اگر سفینے سے الگ ہو جاؤ گے تو غرق ہو جاؤ گے۔ اور عجب، قرآن نے یہ آواز دی اور وہ پہاڑ جو دودی نامی پہاڑ تھا جہاں پہ کشتی آ کر رکی، لیکن اسی ملعون کی وجہ سے جو پہاڑ پہ گیا تھا، اگر یہ نہ گیا ہوتا تو شاید پہاڑ بھی بچ جاتا، لیکن چونکہ یہ کافر تھا اور خود کو اس نے حجت خدا سے الگ کر لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے اس پہاڑ پہ بھی عذاب آ گیا اور پہاڑ اس کو بچا نہ سکا۔ تو آج بھی ہمارے سامنے ایک سفینہ ہے جس کو سفینہ حسین کہتے ہیں، اگر خود کو منسلک کر دو گے تو نجات پا جاؤ گے، اگر اس سفینے کو چھوڑ دیا انجام وہی ہوگا جو نوح کے بیٹے کا ہوگا۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد اور دوسرا کردار ہمیں سوجہ نوح کا ملا۔ یہ دو پیغمبر ایسے تھے، ایک جناب نوح علیہ السلام اور دوسرے جناب لوط علیہ السلام، اور دونوں کا قرآن نے تذکرہ کیا اور کہا کیا کہ یہ لوط اور نوح علیہ السلام کی دونوں بیویاں آنتا تحت حسنین من عبادنا صالحین، یہ ہمارے دو نیک بندوں کی بیویاں تھیں، یہ گھر میں تھی، فخانتا ہونا اور ان دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، نتیجہ کیا ہوا؟ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیا، تو ان کو زوجیت کے رشتے نے نجات پہ گامزن نہ کیا، یعنی ان کو زوجیت نے کوئی فائدہ نہ دیا۔ کیوں؟ یہ تاریخ انسانیت میں ہمیں یہ دو کردار کیوں بتائے گئے؟ اس انسان کو سمجھانے کے لیے، دیکھو رشتوں پہ نہ جانا، کردار کو دیکھنا۔ ممکن ہے اللہ کے نبی کی بیوی ہو مگر اس زوجیت کا احترام نہ کرتے ہوئے، اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرتے ہوئے اپنے شوہر کے خلاف نکل آئے تو پھر یہ زوجیت تمہیں پریشان نہ کرتے، ممکن ہے یہ زوجیت کا رشتہ آپ کو فائدہ نہ پہنچا سکے۔ جب نبی کی مخالف بن جائے تو پھر اس کے پیچھے نہ چلنا، اگر وہ اپنے شوہر کی اطاعت میں ہو تو اس کے پیچھے چلتے ہوئے نجات کے راستے کو طے کر جانا۔ خالق کائنات جہاں پہ نوح کے بیٹے کا تذکرہ کیا تو وہاں پہ آپ نے زوجیت اور ان بیویوں کا تذکرہ کیوں کر دیا؟ یہ تو پردے کی بات تھی، پردے میں رہ جاتی، اگر خدا بیان نہ کرتا تو ہمیں معلوم نہ ہوتا۔ اے خدایا یہ تو بیویوں کا مسئلہ تھا، ارے پردے کا مسئلہ تھا، ارے گھر کا مسئلہ تھا، گھر کے مسئلے تو گھر میں ہی رہنے دیا جاتا۔ تو خالق نے عجب نہیں آواز دی کہ دیکھو اے انسان، اس کائنات میں دو طرح کے رشتے ہوتے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے نسبی اور ایک کو کہا جاتا ہے سببی۔ نسبی رشتے وہ ہوا کرتے ہیں کہ جہاں پہ ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ نسبی رشتے جب وجود میں آ جاتے ہیں تو قیامت تک باقی رہتے ہیں، کبھی ان کے درمیان رکاوٹ، انقطاع، ختم والا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا۔ جیسے بھائی، باپ، بہن، ماں، بیٹا، یہ نسبی رشتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کا بیٹا ہے تو دور بھی کر دے، آپ بھی کر لے، گھر سے بھی نکال لے، لیکن ہے پھر بھی اسی کا بیٹا۔ اب یہ بیٹا ایسا رشتہ ہے کہ یہ نسبی رشتہ ہے اور ختم نہیں ہونے والا ہے۔ لیکن ماں ایسے رشتے ہوتے ہیں جو سببی ہوتے ہیں۔ سببی یعنی آپ کا دل چاہے تو بنا لے، آپ کا دل چاہے تو ختم کر دے۔ ارے یہ بیوی کا وہ رشتہ ہے جو سببی رشتہ ہے، دو کلمے کہہ دے تو آپ کے گھر میں آ جائیں گی، اگر دو کلمے اور کہہ دیے تو گھر سے نکل جائیں گی۔ مگر بیٹے کا وہ رشتہ ہے کہ وہ ٹوٹنے والا نہیں۔ ارے نوح کا بیٹا تھا، کافر نکلا، غرق ہو گیا، آج تک بھی اس کو نوح کا نالائق بیٹا کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بیویوں کا ایسا رشتہ ہے، دو کلمے کہہ دے اندر آ جائیں گی آپ کے گھر میں، اور دو کلمے کہہ دے گھر سے باہر چلی جائیں گی۔ تو خدا نے کہا دیکھو جب رشتے خراب ہو جاتے ہیں، اگر نسبی رشتے خراب ہو جائیں تو ان کو بھی چھپانے کی ضرورت نہیں، اور اگر سببی رشتے ختم ہو جائیں تو ان پہ بھی پردہ ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اچھا کردار ہے تو ان کو ذکر کرتے چلے جاؤ، اگر برا کردار ہے تو ان سے بچتے چلے جاؤ۔ ہم نے سببی رشتوں میں خدیجہ کا رشتہ دیکھا، اور ایسے رشتے بھی دیکھے جو پیغمبر کے وصی کے مقابلے میں سببی رشتے آئے۔ یہ دو نمونے اس لیے رکھے خدا نے کہ دیکھو یہ دونوں سببی رشتے ہیں، مگر ایک وہ عظیم جو اپنے شوہر کی اطاعت میں گزار کر چلی گئی اور ام المومنین کا لقب پا کے گئی، ایک اور بھی ام المومنین تھی مگر اس نے اپنے زوجیت کے رشتے کو برقرار نہ رکھا، اپنے شوہر کے احترام کو پائمال کر دیا۔ تو انسانیت کو یہ درس دیا کہ دیکھو جب تمہارے سامنے یہ دونوں آئے تو یہ نہ کہنا کہ دونوں برابر ہیں، ارے نہیں، نیک الگ ہوتا ہے، برا الگ ہوتا ہے۔ اے سرور پردے محمد
محمد۔
اور جب جناب نوح علیہ السلام نے کشتی کو بنا دیا اور کشتی میں اب سب کو جناب نوح علیہ السلام نے دعوت دی کہ آئیے اور کشتی میں سوار ہو جائیے، تو قرآن نے آواز دی کہ بہت کم ایسے لوگ تھے تو جناب نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے۔ اور قرآن میں واقعا اگر قرآن کی تعلیمات کو سمجھا جائے، عظیم سمندر ہے علم کا جو فقط اسی سفینہ نوح میں رکھ دیا۔ جناب نوح علیہ السلام نے جب سفینہ بنایا سب کو دعوت دی، اور سب سے پہلے جس کو دعوت دی وہ انسان تھے۔ لیکن آپ کی تاریخ میں پڑھتے رہتے ہیں کہ جناب نوح علیہ السلام کے سفینے میں جہاں پہ انسان تھے وہاں پہ حیوانات بھی آ گئے۔ یہ کیا ہے، حیوانات کو جمع کرنا تو کوئی ضرورت نہیں تھی، یعنی یہ درس کا ہمارے لیے۔ دیکھو ایک زمانے میں اللہ کا نبی ایک سفینہ نجات بنائے گا اور اس میں انسانیت کو دعوت دے گا، اور اگر انسانیت اس کی طرف نہ بڑھی تو یہ نہ ہو کہ نجات کا سامان تمہارے لیے بنایا جائے اور تم اس میں سوار نہ ہو، اور اللہ کے نبی کو مجبور ہو کر اس سفینہ نجات میں حیوانوں کو سوار کرنا پڑے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ کئی حیوان تم انسانوں سے آگے بڑھ جائیں۔ اور دیکھا ہم نے کہ جناب نوح کے سفینے میں انسانوں کی تعداد کم تھی، حیوانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ تو یہ نہ خیال کریے گا اصلیت انسانوں کی جو نہیں آئی تو وہ نجات پا گئے، اور کم تعداد آئی تو پریشان نہ ہوئیے گا۔ ہمیشہ حق کا ایسا راستہ ہوتا ہے جہاں پہ اکثریت نہیں آتی۔ ارے اقلیت اور کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حق کے راہی بن جاتے ہیں اور حق کے راستے میں آ جاتے ہیں۔ تو کہیں یہ پریشان نہ ہونا، ارے یہ اکثریت ہے، ارے یہ اکثریت الگ ہو گئی، اقلیت الگ ہو گئی، نہیں نہیں، یہ حق کا راستہ ہے۔ اور سیرت ایسی ہے کہ حق کے راستے میں بہت سے کم لوگ آتے ہیں، اور اکثر لوگ ایسے ہیں جو حق کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے قرآن نے آواز دی فقلیل من عبادی الشکور, ارے بندے تو سب ہیں میرے مگر شکر کرنے والے بہت کم ہیں اور کفران نعمت کرنے والے بہت زیادہ ہیں. تو اقلیت سے کبھی پریشان نہ ہوئیے گا, اکثریت ہمیشہ گمراہ رہتی ہے. اور جہاں پہ اقلیت اور اکثریت کا معیار آ جائے تو وہاں پہ اکثر کو نہ دیکھنا بلکہ حق کو دیکھنا. حق پہ کون ہے؟ جو حق پہ ہو اسی کے پیچھے چل جانا اور جو باطل ہے اس کو چھوڑ دینا. اگرچہ سید جی کیوں نہ ہو, اقلیت جناب نوح علیہ السلام کے حوالے سے سفینہ تیار ہو گیا, لوگ سوار ہو گئے, جن کو نجات کا راہی بننا تھا وہ نجات پا گئے. اور جب یہ سفینہ آ کے مستقر ہوا اور جن لوگوں نے کربلا کی زیارتیں کی ہیں انہوں نے جا کے وہ مقام دیکھا ہوگا, مسجد کوفہ کے اندر ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ سفینہ حضرت نوح علیہ السلام آ کے رکا. جب رکا تو خدا نے اعلان کیا کہ یہ سفینہ آیا تھا نجات کے لیے. جب نجات کا سامان لے کے آیا تو ہوا کیا, اکثریت غرق ہو گئی, اقلیت بچ گئی. اور جب اقلیت بچ گئی تو اس کی نجات کا خالق کائنات نے اعلان کیا فانجینہ ہو اصحاب سفینہ, ہم نے نوح کو نجات دی اور اصحاب سفینہ کو نجات دی. اے میرے خالق تو یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ ہم نے نوح کو نجات دی اور نوح کے اصحاب کو بھی نجات دے دی, مگر تم نے الفاظ کو تبدیل کیوں کر دیا, کہا کہ نوح کو بھی نجات دی اور اصحاب سفینہ کو بھی نجات. جب بھی خود کو نجات کے راستے پہ جانا ہے تو جب تک تمہیں نجات نہ ملے گی اس وقت تک تمہیں نجات نہ ملے گی. جس وقت تک خود کو سبینہ کے ساتھ منسلک نہ کر دو گے تو سب سے پہلے اصحاب سبینہ بنو, پھر نجات کا اعلان ہوگا. تو ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اے پیغمبر تو تو جا رہا ہے دنیا سے, اب اس انسانیت کی نجات کا کوئی ذریعہ ہے کہ جب سبینے سے خود کو منسلک کر دے تو پیغمبر کی آواز آئے گی ان الحسین مصباح الہدا نجات. ارے حسین وہ سبینہ ہے کہ جس سبینے کے ساتھ خود کو منسلک کر کے نجات کے راہی بن جاؤ. ایک سلام کر دو
محمد.
جب تک اصحاب سبینہ نہ بنیں گے نجات نہ ملے گی. اور دوسرے مقام پہ بھی پیغمبر نے فرمایا مثل اہل بیت کی کا مثل سفینہ سے لطف, من جا کے باہر نجات ومن تخلف عنها غرق بحرها. جو بھی اہل بیت کی کشتی کے اندر سوار ہو گیا وہ نجات پا جائے گا. اور یاد رکھیے گا اصحاب نوح کی طرح اگر نجات ملنا ہے اور نجات کے راستے پہ جانا ہے تو کہیں یہ نہ ہو کہ جناب نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح یہ سفینہ آل محمد بھی آواز دیتا رہے اور ہم اس پہ خود کو سوار نہ کریں. اور زبان پہ فقط اہل بیت کا نام ہو مگر جو سفینہ انہوں نے تیار کیا ہے اس پہ خود کو سوار نہ کریں. اور یاد رکھیے گا جس سفینوں کو امام حسین علیہ السلام نے تیار کیا ہے اس سفینے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سفینہ خون پہ چلتا ہے, عام پانی پہ نہیں, یہ سفینہ خون پہ چلتا ہے. اگر خون ہوگا تو یہ سفینہ چلے گا, اگر خون نہ ہوگا تو یہ سفینہ رک جائے گا. اور اس سفینے کو چلانے کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہے, ارے اولاد کو قربان کرنے کی ضرورت ہے, خود کو قربان کرنے کی ضرورت ہے, فقط مال و جان نہیں سب کچھ قربان کرنے کی ضرورت ہے. جس چیز کی ضرورت پڑے اس کو قربان کر دو, تب تو معلوم ہوگا کہ آپ اصحاب سفینہ امام حسین علیہ السلام میں سے ہیں. لیکن اگر اس سفینے نے آواز دی اور ہم گھروں میں بیٹھے رہ گئے تو پھر انجام وہی ہوگا جو شب عاشور کے بعد کے لوگوں کا ہوا, جنہوں نے امام حسین کا بھی ساتھ نہ دیا تو زندگی بھی ان کی عزت سے نہ گزری بلکہ زندگی بھی ذلت سے گزری. تو عرض کر رہا تھا کہ ہر زمانے میں دو کردار ہوتے ہیں, ایک نیک ہوتا ہے اور ایک برا ہوتا ہے. جناب نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی جب زندگی دیکھی تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ اصحاب تھے, کچھ ساتھی تھے جنہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا. کون تھے؟ بنی اسرائیل. اور یہ بنی اسرائیل بہت نازک قوم ہے, بہت لاڈلی قوم جس کو اردو میں کہا جائے بہت ناز پرور. جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے لگے, ہے اصحابی پیغمبر, ہے صحابی جناب موسیٰ علیہ السلام, لیکن دیکھیے گا فقط یہ نمونے کس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں تاکہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کی عظمت معلوم ہو جائے. ارے وہ کس مقام پہ فائز تھے, کیا عظمت تھی ان کی کہ جس کے لیے امام نے فرمایا تھا جیسے اصحاب مجھے ملے میرے نانا کو بھی نہ ملے, جیسے اصحاب مجھے ملے میرے بابا کو بھی نہ ملے, میرے بھائی کو بھی نہ ملے. عجیب یہ اصحاب تھے اور کیسے عظیم تھے، جب تک قرآن کے یہ نمونے ہمارے سامنے نہ آئیں گے تب تک ان کی عظمت معلوم نہ ہوگی۔ ایک تلوار پڑھ دینا محمد و آل محمد۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کے چلے دریائے نیل کی طرف، اور فرعون کو پتا چلا کہ بنی اسرائیل کو جناب موسیٰ لے کے جا رہے ہیں، تو فرعون نے ایک لشکر تیار کیا۔ لشکر تیار کرنے کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا، اور پیچھا کرنے کے بعد جب دیکھا ان لوگوں نے، بنی اسرائیل والے لوگوں نے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، کون جو اصحاب موسیٰ تھے، اور یہ وہ تھے جو نیک صحابی تھے، یعنی وہ تھے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرتے تھے، یعنی جو نبی خدا مانتے تھے، جو جناب موسیٰ علیہ السلام کو خدا کا پیغمبر مان کر ان کے ساتھ جا رہے تھے۔ جب انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کیا دیکھا کہ فرعون کا لشکر آ رہا ہے، اور جیسے فرعون کا لشکر دیکھا کہا کہ یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، اب تو فرعون پیچھے آ رہا ہے، اب راہ فرار نہیں، اگر آگے جائیں تو دریائے نیل ہے، پیچھے ہٹیں تو فرعون ہے، انجام کیا ہوگا، یعنی جائیں گے تو غرق ہو جائیں گے، اگر پیچھے ہٹیں گے تو فرعون کچل دے گا، اب راہ فرار نہیں۔ اب پریشان ہو گئے، اب کہاں جا بھیجا جائے ان کو، کہا جائے کہ تم گھروں میں بیٹھ جاؤ، کوئی راستہ ہی نہیں، اگر پیچھے جائیں گے فرعون کچل دے گا، اگر آگے چلے جاؤ گے تو پانی ہے غرق ہو جاؤ گے، بس یہی دو راستے ہیں ہمارے لیے، یا حسین کے ساتھ مل جاؤ تو نجات پا جاؤ گے، اگر حسین سے آگے بڑھ جاؤ گے تو بھی غرق ہو جاؤ گے، اگر حسین کو پیچھے، حسین سے ہٹ کے اور پیچھے چلے گئے تو یزید کچل دے گا۔ تو یہ دو کردار ہیں جو جناب موسیٰ علیہ السلام سے ہمیں ملتے ہیں۔ نجات کا راستہ وہ یہ ہے کہ خود کو امام کے ساتھ متصل کر دو، اعتراض کر دے محمد۔ اب یہ اصحاب چلے، ٹھیک ہے فرعون آ رہا ہے، اگر اس نے مار دیا تو تمہاری جان ہی تو لے گا نا، ایمان تو نہیں لے لے گا، تمہاری صحابیت تو نہیں چھین لے گا، تمہارا کردار تو تم سے نہیں لے گا، ارے مر ہی جاؤ گے، مرنا تو ہے ہی ایک دن، اگر آج نہیں مرو گے تو کل تو مر ہی جاؤ گے، تو کیوں نہیں، جب مرنا ہی ہے اور اس دنیا سے جانا ہی ہے تو کیوں نہ ہو اپنی جان کو حجت خدا کے حوالے کر کے اور اس کے زیر سایہ جان کا نذرانہ پیش کر دو، تاکہ دنیا میں بھی سرخرو ہو جاؤ اور قیامت کے دن بارے بارگاہ الہی میں بھی سرخرو ہو جاؤ۔ لیکن ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، جناب موسیٰ سے درخواست کی کہ اے موسیٰ ہمیں فرعون آ کے مار دے گا، کوئی نجات کا سامان فراہم کیجیے، کوئی نجات کا ذریعہ بنائیے۔ تو جناب علیہ السلام نے اپنے عصا کو دریائے نیل میں مارا، اور یہ ایسی قوم تھی، کہا کہ ہم ایک راستے سے نہ جائیں گے جب تک ہر قبیلے کا الگ الگ راستہ نہ بناؤ گے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کے ذریعے 12 راستے بنائے، اور ہر قبیلہ اپنے راستے سے چلتا ہوا نجات پا گیا۔ تو خدا نے کہا دیکھو، جب تک خود کو 12 سے منسلک نہ کرو گے نجات نہ ملے گی۔ ایک سوال پر محمد اور جب تک اس کو 12 کے حوالے نہ کرو گے نجات نہ ملے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، جب بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں، جنہوں نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ارے کتاب کافی ہے، یہ راستہ ہمیں معلوم ہے، تو پیغمبر نے بتا دیا، مجھے انصاف سے بتائیے، جب دریائے نیل سے جناب موسیٰ علیہ السلام اور اس کے اصحاب گزرے تو یہ راستہ کس نے بنایا تھا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے خود بنایا تھا؟ نہیں، خدا کے حکم سے بنایا تھا، اور اسی راستے پہ خود پیغمبر بھی چل کے گیا ہے، چل کے گیا یا نہیں، اور اسی سے بنی اسرائیل بھی گزری، وہی راستہ ہے، کس کا بنایا ہوا؟ اللہ کے نبی کا، اور نبی خود اس سے چل کے گیا، اور اس نبی کی قوم بھی اس سے چل کے گئی، نجات پا گئی، راستہ وہی ہے جو اللہ کے نبی نے بنایا ہے، جو خدا کے حکم سے بنا ہے، اور راستہ وہی ہے، اسی راستے سے جناب موسیٰ علیہ السلام بھی گئے، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، اسی راستے پہ فرعون بھی آ رہا ہے اور فرعون کی قوم بھی آ رہی ہے، اسی راستے پہ جس سے جناب موسیٰ نکل گئے اور اس کی قوم نجات پا گئی، اسی راستے پہ فرعون آیا اور غرق ہو گیا۔ یہ بھی عجب ماجرا ہے، راستہ بھی خدا کا بنایا ہوا، بنانے والا بھی اللہ کا نبی، اور وہ جب گزر جاتا ہے تو گزر جاتا ہے، اور اسی راستے پہ جب فرعون اور اس کی قوم آتی ہے تو غرق ہو جاتی ہے۔ آخر راستہ تو وہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، جس راستے سے موسیٰ بھی گئے، ارے فرعون بھی گیا، مگر کیا ہوا؟ کہ موسیٰ نجات پا گئے اور فرعون غرق ہو گیا, تو فقط اس وجہ سے غرق ہوا کہ دیکھو راستہ نبی کا دکھایا ہوا ہے, مگر یاد رکھو جب راستے میں راہبر نہ ہوگا تو نجات نہ ملے گی. جب راستے میں راہبر نہیں ہوگا, اگرچہ راستہ نبی کا دکھایا ہوا ہوگا مگر نجات نہ ملے گی. وہ راہبر دنیا سے جانے والا ہے, پیغمبر نہیں ہوگا راستہ دکھا کے جا رہا ہے, مگر اس راستے میں جب اس کی عبرت نہ ہوگی نجات نہ ملے گی. تلوار پر محمد اللہ
محمد
پیغمبر راستہ دکھا کے چلے جائیں گے, مگر اسی راستے پہ جب تم بغیر عبرت کے ہوں گے بغیر رہبر کے آؤ گے انجام وہی ہوگا جو فرعون کا ہوگا. یہ کون ہے؟ اصحاب موسیٰ جن کردار ہیں جو جناب موسیٰ کے ساتھ ساتھ ہیں. لشکر فرعون کو دیکھا تو کہا کہ نجات کا کوئی ذریعہ بنا دیئے, ارے یہ آئیں گے اور ہمیں غرق کر دیں گے, ختم کر دیں گے. اور یہی وہ اصحابی جب انہوں نے قارون کے مال کو دیکھا, قارون اپنا قافلہ لے کے جا رہا تھا اور اس نے اپنے خزانے کی چابیوں کو 70 اونٹوں پہ لادا ہوا تھا, اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا قارون اتنا مال لے کے جا رہا ہے, فوراً دل میں خواہش ہوئی, اے کاش یہ مال ہمیں مل جاتا, اے کاش یہ مال ہمیں مل جاتا. یہ کون ہے؟ اصحاب موسیٰ اور وہ اصحاب جو نیک ہیں. ارے کمبخت, تم تو پیغمبر کے نیک صحابی ہو, چاہیے تو یہ تھا کہ قارون والے یہ کہتے کہ ارے ہم نے خود کو جناب موسیٰ سے الگ کر دیا اور ہم خسارت کے راستے پہ ہیں, مگر اعلان ادھر سے نہیں ہوا, آواز ادھر سے آئی کہ کاش یہ مال ہمیں مل جاتا. ارے مال تو کل دنیا میں ختم ہو جائے گا, مگر جو ایمان تمہارے اندر ہے وہ باقی رہ جائے گا, وہ قارونیوں کے پاس نہیں ہے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ قارون یہ کہتے کہ ہم نے خود کو موسیٰ کے ساتھ نہ ملایا, مگر آواز ادھر سے آئی. یعنی یہ وہ صحابی ہے جو مال کو دیکھیں تو منہ سے پانی آ جائے اور پیغمبر خدا کو بھی چھوڑ دیں. جب جناب موسیٰ علیہ السلام اسی قوم کو چھوڑ کے جانے لگے کوہ طور پہ تو ایک انتظام کیا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں, اب چند دنوں کے لیے جاؤں گا, جب چند دنوں کے بعد میں واپس آؤں تو کہیں یہ نہ ہو کہ یہ میری قوم گمراہ ہو جائے اور یہ میری امت گمراہ ہو جائے. تو انتظام کر دیا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں اور میرے بعد میرا بھائی ہارون ہوگا, تو اس کی اطاعت میں رہیے گا, اس کی پیروی کریے گا, اور پیروی کرنے کے بعد تم راہ نجات پہ گامزن کرو گے. تو یہ ایک قانون ہے خدا کی طرف سے, اور یاد رکھیے گا اس قانون کی جب بات آ گئی ہے تو دوہراتا چلا جاؤں کہ جب جناب ہارون علیہ السلام کو جناب موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کے گئے اس امت نے اس وسیع کی پیروی نہیں کی, ان اس راہبر الہی کو تنہا چھوڑ دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ سامری نے ان کو گمراہ کر دیا. اب یاد رکھیے گا یہ نمونے فقط اس لیے نہیں, یہ خدا کو کردار اس لیے ذکر نہیں کرتا کہ سنے اور سن کے چلے جائیں, اور یہ کتاب کوئی ایسی کتاب نہیں, کتابیں قرآن ایسی کتاب نہیں جس میں قصے ہیں کہانیاں ہیں سنے اور دل کو بہلائے اور چلے جائیں. نہیں, خدا فرماتا ہے کہ یہ میں قصے اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ تم ان سے عبرت لو اور اس پہ عمل کرو, اور عمل کرنے کے لیے جب تک دونوں کردار سامنے نہ آئیں گے اس وقت تک انسان کے سامنے حق واضح نہیں ہو سکتا. ایک جملہ جب آ گیا تو عرض کرتا چلوں, ارے جناب موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے پردہ غیب میں گئے اور یہ امت گمراہ ہو گئی, سامری کے پیچھے چلی گئی. یہ بنی اسرائیل تھی جو آج یہودیت کے نام سے دنیا میں معلوم ہے لوگوں کو کہ آج کل یہ یہودیت جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے, جو عیسائیت کے ساتھ کر رہا ہے, نہ یہ مسلمانوں کا دوست ہے نہ یہ عیسائیوں کا دوست ہے. ارے یہ اس وقت سے دشمن الہی تھا, اور یہ وہ قوم تھی. ارے جناب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے اور اس یہودیت نے راہبر الہی کو چھوڑ دیا اور آج شیعوں کے مقابلے میں اٹھا ہوا ہے. ارے یہودیت تم پاش پاش ہو جاؤ گے, تم نے 40 دنوں کے بعد راستہ خدا کو چھوڑ دیا, اور یہ شیعہ قوم وہ ہے جو 12 سال سے اپنے راہبر سے الگ ہے مگر آج بھی ان کا نام لیتے ہوئے خود کو تکاتی نہیں. اے سرار پر یہ وہ قوم ہے جس کا راہبر 12 سال پہلے پردہ غیب میں گیا تھا, لیکن آج بھی اس امت میں اس قوم میں بلبلہ اور جذبہ وہی ہے جو 1200 سال پہلے تھا, اس قوم سے ٹکراؤ گے تو یہ قوم خون پہ چلتی ہے. اور یاد رکھو جب خون کا سیلاب آتا ہے تو پھر ہر گوشت سر کو لے کے بہہ جاتا ہے, پھر دنیا میں نام بھی باقی نہیں رہ جاتا. ارے اگر باقی بھی رہ جائے تو وہ نام گانی بن جاتا ہے. آج کی دنیا میں بھی کوئی غیور مسلمان اپنی اولاد کا نام نہ فرعون رکھتا ہے نہ یزید رکھتا ہے, اس لیے کہ حق کے مقابلے میں جو آتا ہے حق اس کو پاش پاش کر دے جاتا ہے اور اس کو اتنا بند کرتا ہے کہ غیور مسلمان اس کا نام لینے کے لیے تیار نہیں. ایک تلوار پر محمد ہو رہا تو یہ وہ صحابی تھے جو نیک تھے, جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے, جناب موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے کے آئے. اور ایک اور گروہ, نام تو سنا ہوگا جناب طالوت علیہ السلام کا, اور جناب طالوت نے کیا کہا, یہ خود انہوں نے جا کے پیش کش کی کہ اے اللہ کے نبی جاؤ خدا سے کہو کہ جہاد کو واجب قرار دے. اس اللہ کے نبی نے کہا بھائی آرام سے کھاتے پیتے ہو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے, اگر جہاد کا حکم آ گیا تو نہ جانے کتنے پھسل جائیں گے. کہا نہیں نہیں ہم تو بہت شجاع ہیں, بہت بہادر ہیں, ہم تو جنگ کریں گے. بس خدا کی طرف سے جب اس نے جہاد آیا اور جناب طالوت نے کہا کہ چلو میرے ساتھ چلو, اور خدا نے یہ حکم دیا کہ جہاد کرنا ہے, اور جہاد کے لیے جب نکلنا ہے تو سب سے پہلا اعتراض کیا کہ رہبر کون ہوگا. خدا نے کہا رہبر طالوت ہوں گے. تو کہا طالوت کیسے رہبر ہو جائے گا, وہ تو غریب ہے, اس کے پاس تو پیسہ نہیں, اس کے پاس تو کوئی مال نہیں, اس کے پاس تو کوئی دولت نہیں, اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں, وہ کیسے رہبر ہو جائے گا ہمارا. تو خدا نے اعلان کیا کہ اگرچہ اس کے پاس مال نہیں, اگرچہ اس کے پاس دولت نہیں, لیکن ایسا خزانہ اس کے پاس ہے جو تم میں سے کسی کے پاس نہیں. زادہ بدتن فی العلم والجسم, ارے دو ساتھیں خدا نے اس کو دی ہیں, علم کے زیور سے مزین کیا ہے اور شجاعت کا عالم اس کے ہاتھ میں رکھا ہے. دیکھو جس کے اندر یہ دو چیزیں پائی جائے, علم اتنے ہو کہ سلونی سلونی کے دعویٰ کرتا نظر آئے اور شجاعت اتنی ہو کہ مرحب و انتر خدا نے معیار بتایا ہے کہ رہبر کے دو صفات ہونے چاہیے, شجاع بھی ہو عالم بھی ہو, تو جس میں دو صفات ہو اس کو رہبر بنا لینا. اب یہ جب جناب طالوت کی معیت میں چلے, یہ کون ہے؟ نیک صحابی. یاد رکھیے گا میں برے صحابہ کا تذکرہ نہیں کر رہا, یہ وہ صحابی ہیں جو نیک ہیں, جو اللہ کے نبی کو مانتے ہیں اور ایمان کا عالم ان کا یہ ہے. جب جناب طالوت علیہ السلام ان کو لے کے چلے تو کیا ہوا, جب آگے نکلے تو جناب طالوت نے کہا کہ دیکھو اب تمہارا امتحان ہونے والا ہے, اور خدا تمہارا امتحان پانی سے لینا چاہتا ہے. سامنے ایک دریا ہے, ایک نہر بہ رہی ہے, لیکن یاد رکھیے گا جو پانی پی لے گا وہ ہم میں سے نہ ہوگا, جو پانی نہ پیے گا وہ میرا ہوگا. یہ تمہارا امتحان ہے, دیکھنا ہے کہ کون مقام سب میں آ کر میرا پیرو بنتا ہے اور کون اس وقت آ کے دامن صبر کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ کر میرا مخالف بن جاتا ہے. لیکن قرآن نے آواز دی فشار غمیر فشار اومن, یعنی ان سب نے جا کے اس سے پانی پی لیا. یہ کون تھے جو جناب طالوت کے ساتھ اچھے صحابی بن کر مقام جہاد میں جا رہے تھے, اور امتحان جب پانی کا آیا تو کسی نے نبی کی آواز نہ سنی, سب نے پی لیا. یہ کون؟ نیک صحابی جناب طالوت کے. ذرا سلسلے کو آگے بڑھائیے تو ایک سلسلہ ہمیں اور بھی نظر آتا ہے. ارے پیغمبر آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو بھی ذرا دیکھ لیجیے, ان کے صحابیوں کو بھی دیکھ لیجیے مقام جنگ میں. جناب رسالت مآب اپنے ساتھیوں کو لے کے چلے, اپنے اصحاب کو اپنے ساتھ لے کے چلے, اور دوسری اسلام کی جنگ عظیم کہ جس کا نام تاریخ میں احد کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے. اس احد جنگ میں پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ دیکھو دشمن جب حملہ کرے تو اس چوٹی کو چھوڑنا نہیں, یہیں پہ قابو ہو کے بیٹھنا ہے اور کہیں پہ جانا نہیں. لیکن آج جب یہ جنگ کا انداز جب زیادہ ہونے لگا اور وہاں پہ ابلیس نے ان لوگوں کا امتحان لینے کے لیے ایک آواز بلند کی قد قتل محمد, تو جتنے مسلمان تھے جن کو پیغمبر نے روکا ہوا تھا سب نے میدان کو چھوڑ کے پہاڑوں کا رخ کیا, اور قرآن نے آواز دی بَإِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ, ارے اس زمانے کو یاد کرو جب پیغمبر تمہیں بلا رہا تھا اور تم پہاڑوں پہ چڑھے جا رہے تھے اور پیغمبر تمہاری خیر خواہی کے لیے تمہیں آواز دے رہا تھا اور تم نے پیغمبر کی ایک نہ سنی. یہ کون تھے جو پیغمبر کے نیک صحابی تھے؟ پیغمبر بلا رہا ہے اور یہ جا رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ ایسے نیک صحابی بھی تھے کہ جن کو پیغمبر ان کی نجات کے لیے بلا رہا تھا, مگر انہوں نے پیغمبر کی نہ سن کر پہاڑ کا سہارا لیا. لیکن ان مسلمانوں کو یاد نہیں تھا, ارے تاریخ قرآن میں لکھا ہے کہ کسی اور نے بھی پہاڑ کا سہارا لیا تھا مگر نجات نہ ملی تھی. اے صلی محمد
یہ بھی نیک صحابی ہیں, پیغمبر کے پیغمبر بلا رہے ہیں اور یہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھے جا رہے ہیں. اور آخر میں قرآن نے اس کلمے کو تبدیل کر کے اصحاب سے انصار میں تبدیل کر دیا. اصحاب کا معنی ہوتا ہے صاحب, ساتھی, ساتھ چلنے والا. کوئی بھی ہو سکتا ہے, ساتھی برا بھی ہو سکتا ہے, ساتھی اچھا بھی ہو سکتا ہے. لیکن کلمہ انصار ناصر سے نکلا ہے. ناصر یعنی مددگار, نصرت کرنے والا, مدد کرنے والا. اور قرآن نے جب دکھایا کہ ایک ایسا بھی اللہ کا نبی آیا جس کا نام جناب عیسیٰ تھا, اور جناب عیسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور خدا کے حکم کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں, نئی شریعت لے کے آیا ہوں اور اس شریعت کو ان انسانوں تک پہنچانا ہے, تو ایک آواز دی, من انصاری الی اللہ, کون ہے جس راستے میں میری مدد کرے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ, تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے انصاری ہیں, ہم تیرے بھی انصاری ہیں, ہم اللہ کے دین کی بھی مدد کریں گے, تیری بھی مدد کریں گے. تو انہوں نے وعدہ دیا تھا نصرت کا, وعدہ کیا نصرت کا. اگرچہ قرآن کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا جاتا, قرآن کے پیغام کو پہچانا نہیں جاتا. قرآن نے تو کہا تما قتلو ہو وما طلبو ہو بلا کے شبہ لہم, ارے نہ جناب عیسیٰ کو سولی پہ لٹکایا گیا, نہ اس کو قتل کیا گیا. ارے وہ تو اس پیغمبر کی ایک شبیہ تھی جو ان لوگوں کے سامنے آئی اور اسی شبیہ کو انہوں نے پھانسی پہ لٹکا دیا. لیکن سوال یہ ہے کہ اگرچہ شبیہ تھی اور ان حواریوں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم تیری مدد کریں گے, ارے دین کی تم کیا مدد کرو گے جب اللہ کا پیغمبر سولی پہ نچکایا جا رہا ہے اور تمہاری آواز نہیں نکلتی, تمہارے سامنے اللہ کے نبی کو وہ سولی پہ لٹکاتے جا رہے ہیں اور تم تماشا دیکھتے کھڑے رہ گئے. یہ بھی کیسے انصاری تھے جنہوں نے نصرت کا وعدہ کیا اور اپنے پیغمبر کو سولی پہ لٹکتے ہوئے دیکھا مگر آواز تک بلند نہ کی. بس انہی تصویروں کے پڑھنے کے بعد اب اصحاب امام حسین کی عظمت کو پہچان لیجیے. ہم نے قرآن میں صحابہ کو بھی دیکھا, ہم نے انصار کو بھی دیکھا, ہم نے جناب موسیٰ کے صحابیوں کو بھی دیکھا, ہم نے طالوت کے صحابیوں کو بھی دیکھا, ارے ہم نے جناب عیسیٰ کے انصاریوں کو بھی دیکھا, ہم نے پیغمبر کے اصحاب کو بھی دیکھا. جناب موسیٰ کے اصحاب وہ تھے, فرعون کا لشکر دیکھا, موسیٰ سے کہا کہ نجات کا سامان کر دیجئے. لیکن یہ صحابی امام حسین ہیں, ارے موسیٰ سے لشکر پہ لشکر آ رہا ہے امام کو شہید کرنے کے لیے اور کسی کی آواز نہ آئی کہ حسین ہماری نجات کا سامان کر دیجئے. وہ صحابی تھے طالوت کے, جب پانی کا امتحان آیا تو سب نے پی لیا, اور یہ اصحاب اور انصار امام حسین تھے. ارے فرات کتنے کنارے پہ بہہ رہا تھا مگر امام حسین کے بچوں کی پیاس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی نے ایک گھونٹ پانی نہ دیا. وہ صحابی تھے امام خدا اور پیغمبر اسلام جناب رسالت امام کے, جن کو پیغمبر بلا رہے تھے اور وہ پیغمبر کو چھوڑ کے جا رہے تھے. اور یہ عظمت ہے حسین کے صحابیوں کی کہ امام نے کہا تم چلے جاؤ مگر کوئی گیا نہیں. اگر وہ عظمت تھی کہ پیغمبر چلے تنہا آواز بلند ہوئی کہ دیکھو پیغمبر قتل ہو گئے, پیغمبر مارے گئے, تو انہوں نے پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دیا. اور وہ انصاری تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ ان کے نبی کو سولی پہ لٹکایا گیا مگر کسی نے مدد نہ کی. یہ اصحاب امام حسین تھے, ارے حسین نماز پڑھتے رہے اور تیر اپنے بدن پہ کھاتے رہے. اب اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ اصحاب کوئی معمولی صحابی نہیں. تبھی تو امام نے فرمایا خدا کی قسم جتنے باوفا ساتھی مجھے ملے اتنے باوفا ساتھی نہ میرے نانا کو ملے,
نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھائی کو ملے. اور یاد رکھیے گا یہ تاریخ ایسی ہے کہ جس میں صحابیوں کی تعداد نہ فقط نوجوانوں کی ہے, نہ فقط بچوں کی ہے, نہ فقط بوڑھوں کی ہے. وہاں پہ ایسے بھی نمونے نظر آئے جہاں پہ 4 سال کی بچیاں بھی اسلام پہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئیں, جہاں پہ خواتین نے اپنی چادروں کو نذرانے کے طور پہ پیش کر دیا. ارے حسین کتنا عظیم تھا تو, اسلام کو بچانے کے لیے جب آیا, حبیب بن مظاہر جیسے ساتھی لے کے آیا, مسلم بن عطا جیسے ساتھی لے کے آیا, زہیر بن کین جیسے ساتھی لے کے آیا کہ جب اس دین کی پیاس نہ بجھے گی تو میں اپنے مہمانوں کو بھی پیش کر دوں گا, میں اپنی اولاد کو بھی قربان کر دوں گا, اور اگر پھر بھی اسلام نہ بچ سکا تو میں اپنی بہن کی چادر بھی قربان کر دوں گا, اگر پھر بھی نہ بچا تو میری 4 سال کی بچی کو تماچے مارے جائیں گے لیکن ان تماچوں سے میرے نانے کا دین بچ جائے گا. ارے حسین عجب انتظام کیا تم نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے. ارے دو ننھے ننھے نوجوان جن کا نام تاریخ میں اور محمد لکھا, اور محمد عبداللہ کے بیٹے ہیں, اور تاریخ نے لکھا کہ عبداللہ خود میدان کربلا میں شامل نہ تھے. کیوں شامل نہیں تھے؟ تاریخ نے لکھا کہ جناب عبداللہ مریض تھے اور مرض کی وجہ سے خود کو کربلا نہ پہنچا سکے, اور اتنے مسن ہو گئے تھے کہ سن کا تقاضا نہیں تھا کہ میدان جہاد میں آ سکے. لیکن آخری وقت پہ جب دیکھا مکہ سے امام جا رہے تھے, شہزاد کے زینب کو بلا کے کہا دیکھو شہزادی میں تو آپ کے بھائی کی مدد نہ کر سکوں گا لیکن یہ میرے دونوں بیٹے لے کے جاؤ, میرے نظر لیتی جاؤ. ارے جب بھائی پہ قربان کرنے کا وقت آئے تو میں عبداللہ کو یاد کر کے میری ان دو نشانیوں کو اپنے بھائی پہ قربان کر دینا. ارے جب یہ قربان ہو جائیں گے میں پیغمبر کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گا. حضرت عمر اللہ ارے شہزادی دونوں بیٹوں کو لے کے آئی. وقت گزرتا گیا, شب عاشور آ گئی, اور عجب انداز سے شب عاشور میں ایک صدا بلند تھی. ارے کوئی خاتون اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے, بیٹا کل جب عصر عاشور آئے گا خود کو سب سے پہلے مولا سے قربان کر دینا. ارے واپس سے شہزادی زینب بھی اپنے بیٹوں کو تعلیم دے رہی تھی, میرے بچوں کل جب میرے بھیا پہ وقت آئے گا تو جانے میرے بھیا پہ قربان ہو جانا. بس ایسے ہی اپنی اپنی مائیں اپنے اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی کہ ایک ٹائم میں رونے کی آواز آئی اور غازی عباس آگے بڑھے. آواز کیا سنی؟ ارے خیمہ ام کلثوم کا ہے, قربان ہو جاؤں گا. حضرت عمر اللہ بس 4 منٹ کی اور زحمت اور آپ کی زحمت تمام کر دوں, دو جملے اور سن لیجیے. صبح کا وقت آیا, جناب زینب نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں کو بلا کے کہا دیکھو ایک وقت آ گیا کہ میرا بھائی غریب ہونے والا ہے اور قربانی کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. تو تاریخ میں ملتا ہے شہزادی زینب نے دونوں بیٹوں کو تیار کیا. تیار کرنے کے بعد ایک نصیحت کی, کہا بیٹو یاد رکھنا جب میدان جنگ میں جانا اور اگر دشمن پہ کامیاب ہو کر تیار قرآن پہ پہنچ جانا تو پانی نہ پینا, اس لیے کہ 6 ماہ کا نیت سے ارے 4 سال کی امام کی بچی اناتش کر رہی ہے, ان کی پیاس کو دین میں رکھے پانی نہ پینا. ارے دونوں شہزادے آئے میدان کربلا میں, تاریخ نے لکھا چھوٹا بھیا پہلے شہید ہوا, بڑے نے خود کو گرا دیا اور گرا کے کہتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اے مولا آئیے, ارے اپنے بیٹوں کی مدد کیجیے. امام خیموں سے چلے, عباس کو آواز دی بھیا آؤ میں سلحان اٹھا سکوں گا. ارے بھیا عباس بھی ساتھ میں چلے لیکن ایک حق نصیح بیٹوں کی, ارے محمد تم کتنے خوش قسمت ہو, ارے جب حسین آیا تو تمہارے لاشے سالم تھے. ہائے جان جب تو مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرح, ارے مغرب کے مشرق کی طرح لاشے قاسم سالم خیام میں نہ پہنچا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون رزم بقضائه ورسل من لأمره لا معبود سواه. إلهي تحت ظهرها وأبيها وبعدها وبنيها
وصلی علی محمد وعلی محمد.